أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. سورة زخرف اس سے پہلے کے سبق میں ہو گئی تھی اور ہمارے درس کے اندر پہلے ہم اس کا اہتمام رکھتے تھے کہ موضوعاتی اعتبار سے سبق ہوا کرے سبجیکٹ مقرر کر کے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، ایمان والوں کی صفات ہیں، بے ایمانوں کی صفات ہیں، اب کچھ دنوں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ صورتوں کو منتخب کر کے اس کی بنیاد پر ہم درج کریں. تو حامیمات شروع کیے گئے تھے جس میں حامیم ہوتا ہے، وہ ہو گئے. ابھی نماز سے تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ سورہ طہٰ والے بن ہوا نہیں اپنا، اور مجھے یاد نہیں اچھی طرح سے کہ طہٰ سورہ طہٰ ہمارا درس اب تک ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے میں نے پھر سورہ طہٰ کو شروع کیا. بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ درس ہوا ہے تو پھر سورہ چینج کر لیں گے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو سورے نازل ہوئے ان میں سے ہے، یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے بالکل، اور بہت ہی عجیب اور عظیم صورتوں میں سے ہے. ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو سنایا. تو ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بہت مبارک ہے وہ امت جن کے دل ان صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے اور ان کی زبانیں اس صورت کے ساتھ میں تکلم کریں گی. یہی وہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا سبب بنی. اس کی ابتدائی آیتیں جہاں تک پڑھا گیا تقریباً وہیں تک کا حصہ تھا جو انہوں نے پڑھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شجیع اور بہادر نوجوان تھے. آئے دن میٹنگیں ہوتی رہتی تھیں کیا کرنا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے, فتنہ پیدا کر دیا اور ہمارے معبودوں کو بھی برا بولتے ہیں اور جو ہمارے معبودوں کی عبادت کرتا ہے اس کو بیوقوف بتاتے ہیں, تو ہمیں بھی بیوقوف بنایا, ہمارے باپ داداؤں کو بھی بیوقوف بنایا. تین بڑے الزامات تھے آپ پر. ایک یہ کہ جو ہمارے معبود ہیں ان کو باطل کہتے ہیں, دوسرے یہ کہ باطل کی عبادت کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے تو ہم بھی بیوقوف, ہمارے باپ دادا بھی بیوقوف. تیسرے یہ کہ ان کے اس کام کی وجہ سے کچھ لوگ ادھر ہو گئے کچھ لوگ ادھر ہو گئے. ایک ہی گھر میں باپ مسلمان ہو گیا بیٹا نہیں ہوا, بیٹا ہو گیا باپ نہیں ہوا, میاں ہو گیا بیوی نہیں ہوئی, بیوی ہو گئی میاں نہیں ہوا, ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے, فتنہ مچا ہوا ہے. تو ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ بھائی یہ قصے کو پاک کرنا ضروری ہے. تو اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں خود ہی. وہ تو محمد ہی بولے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم ادباً بولتے ہیں محمد کے پاس میں خود جا رہا ہوں اور آج کام تمام کر دوں گا. ننگی تلوار لٹکا لی گلے میں, ننگی تلوار میان میں سے نکال کے لٹکا دینا لڑائی کے اعلان کے برابر ہوتا تھا, کیونکہ وہ تو ہمیشہ میان میں ہوتی ہے, اس کے خلاف میں ہوتی ہے, کور میں ہوتی ہے. ننگی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے, کور میں سے نکالنے کا مطلب ہے کہ لڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ایک نعیم بول کے ایک ہیں صحابی, انہیں وہ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کے بعد آج نمٹنے کے لیے جا رہا ہوں, قصہ ختم کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اگر تم اگر ایسا کرو گے تو عبد مناف تم کو چھوڑ دیں گے, عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے, تمہارا جینا حرام کر دیں گے, تمہاری بھی زندگی لالے میں پڑ جائے گی, یہ بیوقوفی مت کرو. اگر تم سمجھدار ہیں تو تم اپنی بہن کی قبر لو, وہ مسلمان ہو گئی ہے, اور تمہارا جو بہن بھائی ہے سعید نام تھا ان کا, سعید ابن زید, وہ مسلمان ہو گئے ہیں. ایسی مردانگی دکھانا ہے تو وہاں جا کے دکھاؤ, تمہارے گھر میں آ گیا ہو تو اسلام, تم وہاں جا رہے ہیں. وہاں انہوں نے ایسی چرکے کی بات کر دی وہاں پہ. اب وہ جوشیلے آدمی کو تو یہ ہے کہ اب سمندر ہے جوش کا جو بہ رہا ہے, جدھر چاہے موڑ دو. تو وہ فوراً جو ہے نا بجائے حضور کی طرف جانے کے پہلے بہن بھائی سے, بہن بھونے سے نمٹتا ہوں, وہاں چلے گئے سیدھا. حضرت خباب جو ہے نا یہ پڑھا رہے تھے گھر میں, ٹیوشن تو نہیں تھا مگر ٹیوشن کے طور پر ہی تھا, مطلب بغیر فیس کا ٹیوشن تھا. گھر میں بہن کو اور بہن بھائی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے, اور یہ سورہ طہ ایک پیج پہ لکھی ہوئی, ایک صحیفے میں ان کے پاس میں لکھی ہوئی تھی خالی سورہ طہ. اب وہ پڑھا رہے تھے, یہ دونوں پڑھ رہے تھے میاں بیوی, در چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے, گھر کے باہر آواز آ گئی. تو جیسے کھٹکا مارا, وہ کھٹکے کی آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کا موڈ کیا ہے, اور پھر دیکھ بھی لیا کہ بھائی کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے, تو فوراً حضرت خباب چھپ گئے, جو استاد تھے وہ تو اندر کمرے میں چھپ گئے. حضرت سعید جو ان کے بہن بھائی تھے, بہن وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, وہ آئے اندر, کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہ کچھ نہیں, بس حضرت سعید کے دو تھپڑ رسید کیے زور سے حضرت عمر نے. ظاہر ہے کہ हजरत उमर है, दादा टाइप के आदमी थे वो। उस पर बहन बीच में आ गई, नहीं नहीं तुम नहीं मार सकते। उन्होंने बहन को एक जोर से लगा दिया तमाचा, वो इतनी जोर से पड़ा कि मुंह से सब खून निकलना शुरू हो गया, नाक से मुंह से। तो वो खून देखता है आदमी अपनी बहन का, तो जरा थोड़ा सा थोड़ा रुक जाता है मजीद फैसला करने के लिए। कहने का बोलो क्या कर रहा था। हज उमर की बहन को आ गया जोश, वो उमर की बहन थी। कहने के कर ले क्या करना है, हम मुसलमान हो गए, हम दोनों मुसलमान हो गए, बोलो क्या बोलते। अब तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का मामला ये था कि बिल्कुल आपे से बाहर नजर आ रहे। कहने का चल दिखाओ वो क्या है जो पढ़ रहे थे। कहने लगे नहीं नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते मुझे दिखाओ। तो कहने लगे तुम नापाक है। और ज्यादा उनको उबाल दिया, नापाक को नहीं देते हम हाथ में, गुसल करो पहले फिर देंगे। तो हजरत उमर को ये जुस्तजू हो गई कि है क्या, वो देखना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है गुसल कर लूंगा मगर देखूंगा। कहने लगे हाँ ठीक है गुसल कर लो फिर दिखाएं। उन्होंने गुसल किया तो उमर रजी अल्लाह तआला ने, फिर उन्होंने वो सहीफा ला के दिया। अब तुमर तो तुमर हैं अरब आदमी थे, खानदानी अरब, जो निकाल के दिया तो सूरह ताहा था। बस यहां तक उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु वल अस्माउल हुस्ना तक गालिबन पहले पढ़ा, बस रोना शुरू कर दिया। क्योंकि कुरान पाक की आयत की अजमत जो है और उसके जो अनवारात हैं वो उनका दिल फौरन ले लेता था, उन लोगों के दिल में दाखिल हो जाती थी चीज़ों। तो जैसे ही हजरत उमर रोने लगे और उनका दिल नरम हो गया कि क्या अजीब कलाम है ये, तो हजरत खबाब अंदर से निकल के आए कमरे में से, क्योंकि जब देख लिया उन्होंने कि अब नहीं है कोई ज्यादा खतरा रिस्क मामला। फिर उसके बाद कहने लगे उमर एक बात मैं सुनाता हूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कल की दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे हक में कबूल हो गई। तो कहने लगे वो क्या है। कहने लगे मैं कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ये दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह अबू जहल को या उमर को दोनों में से किसी एक को मुसलमान करके कुव्वत अता फरमा दे इस्लाम को, और तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कि तुम्हारे हक में कबूल हो गए। ये तो तुम्हारे लिए बहुत सआदत की बात है, बहुत मुबारक है तुम, क्या अजीब चीज है ये है वो है। जो बात उन्होंने उस मौके पर कही होगी है तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नरम पड़ गए। कहने लगे ठीक है मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास ले चलो, मैं इस्लाम ले आता हूं। अब चूंकि आए हुए थे नंगी तलवार लेके, तो नंगी तलवार गले में पड़ी हुई थी, वैसे ही चले गए। फिर अगरचे कि दिल अंदर से पूरा चेंज हो गया था तो हालत बदल गई थी, लेकिन जो सूरत हाल थी वैसी थी, और अरबों में नंगी तलवार लड़ने के लिए ही होती थी। तो उस वक्त दार अरकम में थे ये हजरात छुपे हुए, जितने मुसलमान हुए थे 39 आदमी उस वक्त तक मुसलमान हुए थे। दार अरकम के दरवाजे के दराड़ों में से अंदर से साहबा ने देखा, गालिबन उतना हमजा भी थे और दूसरे हजार आदमी थे। हजरत हमजा इनके टक्कर के थे, यानी जो पूरे मक्के मुकर्रमा के एकदम सुपर दादा जो है ना, ऊपर टाइप के बिल्कुल। अबू जहल भी जिससे डरता हो उसमें हजरत हमजा थे। अबू जहल को हजरत हमजा ने मारा था एक मरतबा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पे ओजड़ी डाल दी थी, नमाज पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके गले में फंदा डाल दिया था अबू जहल ने, और उसके पूरे साथी उसका पूरा गैंग जो है वहां था बैठा हुआ, सब हंस रहे थे। तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की जो बड़ी बेटी हैं, वो दौड़ी हुई गई बाहर कि मेरे अब्बा को कोई बचाए। तो उस वक्त हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, तो जाहिर है कि भतीजी खूनी मतलब हो जाता था। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा को कोई बचाए, तो हमजा गुस्से में आ गया कि हुआ क्या। कहने का कुछ नहीं हुआ, अबू जहल ने ऐसी ऐसी बेहुदा हरकत की है। वो सीधे आए और कुछ इधर आओ देखा ना तो देखा, अपनी कमान लेके अबू जहल के सर पे इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया। और कहने के बोल क्या बोलता है, और इस हरकत की वजह से मैं मुसलमान होता हूं, और ले ले क्या करना है, मुकाबला करना है तो आ जाओ पूरे एक साथ आ जाओ। तो वो ये कैसी चीज थी हमजा भी कि बहुत ज्यादा जो है उनका रौब था, एक मरतबा आदमी जूते खा जाए तो और भी ज्यादा मरूब होकर रह जाता है थोड़ा सा। तो गर्ज यह है कि फिर वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से बोझ को हटाया, वो किया, फिर ये मुसलमान हो गया हमजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी थी, हुजूर के चचा हकीकी चचा। हजरत हमजा भी गालिबन थे उसमें दार अरकम में, और दूसरे और बहुत से सहाबा थे, और जितने सहाबा मुसलमान हुए थे वो सब इंतहाई जरी बहादुर ताकतवर, हमेशा असलहा से खेलने वाले, उनकी तो जिंदगी वो थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि इस्लाम वाले इस वक्त कुछ नहीं बोलना है, चाहे उन पर कितनी भी ज्यादती हो। इस वजह से ये लोग इंतकामी कार्रवाई नहीं करते थे। मगर ये सूरत हाल को देख के उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबा आपस में कहने लगे कि हुजूर कुछ नहीं है, तो इनकी साफ नहीं लग रही है, اگر آپ اجازت مرامت فرما دیں تو ہم دروازے کے باہر نکل کے نمٹ لیتے ہیں ان کو. تو آپ نے بھی دیکھا ایک نظر, دیکھیے فرمائیں آنے دو اس کو. اندر آنے کے بعد کوئی گڑبڑ کر دیا, تلوار ننگی ہے, کسی کو نقصان پہنچ, کہنے کو فکر مت کرو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے دروازے میں سے ہی اعلان کر دیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں, چونکہ حضرت سعید بھی حضرت خباب بھی ساتھ میں آ گئے تھے. پتا چل گیا کہ یہ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں. کھڑے کھڑے وہیں کہانی سنا دی ہوگی کیا بات ہوئی کیا ہے. دروازے میں انہوں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, 39 صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ جوش کے مارے اتنی زور سے انہوں نے تکبیر کہی کہ پورے مکے میں تکبیر گونج گئی. تو پھر ایک دوسرے کو مرحبا کہنے لگے, خوش آمدید کہنے لگے, خوشی وغیرہ کا اظہار کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور سے ملنے کے لیے آئے, کلمہ پڑھنے کے بعد مصافحہ کریں, معانقہ کریں, خوشی جو بھی طریقہ رہا ہوگا اس زمانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے سینے سے ان کو لگا کے بھینچ دیا زور سے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, میری پسلیاں ٹوٹ گئیں, مجھے ایسا لگا. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی تھی, اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی چڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تم سمجھ رہے ہوں گے کہ مقابلہ کر سکتا ہوں یا مجھ پہ حملہ کر سکتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ جتنے موجود تھے بشمول حضرت حمزہ حضرت عمر کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں زیادہ بہادر تھے. بہادری دکھاتے نہیں تھے, ٹائیگر پناہ دکھاتے نہیں تھے, مگر تھے تو آپ بہت زیادہ قوی. پورے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کوئی نہیں گزرا ہے, کوئی نہیں گزرا ہے. حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جنگ گرم ہو جاتی تھی اور خون آنکھوں میں اتر جاتا تھا اور لوگوں کے سر ان کے دھڑوں سے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے کہ کسی بھی کافر سے کسی مسلمان کے دونوں کی ملاقات ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کو مرنا ہی مرنا ہے, وہ سچویشن جب کریٹ ہو جاتی تھی اور ہم تھکان کی وجہ سے تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے. اس وقت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں آ کے تھوڑا سا ریلیکس ہوتے تھے. جب ہمیں یہ ہوشتا تھا کہ بھائی کہاں تھوڑا سا بچاؤ کریں اپنا, تو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لے لیں. اتنے شدید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے حضرت عمر کو اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ ہم ویسے صبر کر رہے ہیں اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے, مگر یہ کہ تم اپنے گلے میں تلوار ڈال کے داداگیری دکھانے کو آئے تو کیا مروب ہونے والے ہیں ہم. یہ تھا مطلب, بعد سیرت نگاروں نے یہ فرمایا کہ بات کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں تھیں سینے کو سینہ لگانے سے, کیا کن فیوز کا منتقل کرنا تھا آپ کو, جو اثرات انوارات منتقل کرنے تھے سینے مبارک میں. تو بات کی پھر دنیا نے دیکھا بعد میں کہ حضرت عمر کیسے حضرت عمر بنے. تو غرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی سبھی آیتوں میں بعض خاص باتیں ہیں, خاص خاص باتیں ہیں, لیکن بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں کے بعض مضامین میں بہت ہی عجیب باتیں ہیں. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں بھی انہی میں سے ہیں کہ جس نے حضرت عمر کے جگر کو پگھلا دیا تھا, قلب ان کے پتھر جیسے دل کو ایک دم موم کر دیا تھا اور رونے لگ گئے تھے وہ ایک ہی مرتبہ میں پڑھ کے, صرف ایک مرتبہ میں پڑھ کے یہ کیفیت ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تلاوت کرتے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاوت جمعہ میں بہت زیادہ کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے لکھا ہے کہ مجھے سورہ طٰہٰ حضرت عثمان سے سن سن کے یاد ہوئی, اتنی کثرت سے میں نے ان کے پیچھے یہ سنا ہے کہ مجھے یاد ہی ہو گئی یہ سورت. تو حضرات صحابہ کا بھی اس سورت مبارکہ کے ساتھ میں بڑا شغف تھا. سورت میں توحید کے مضامین ہیں, رسالت کے مضامین ہیں, آخرت کے مضامین ہیں, اور چونکہ اس وقت مسائل نہیں تھے, احکام نہیں تھے, تو احکام اور مسائل تو تھے نہیں, اس وجہ سے یہی مضامین زیادہ تھے. مکے کے ابتدائی دور میں احکام نہیں تھے, صرف دعوت تھی, تبلیغ تھی, اور جو قرآن پاک نازل ہوا اس قرآن پاک کو پڑھتے رہنا تھا. سب سے پہلے طٰہٰ ہے, یہ حروف مقطعات میں سے, جیسے الف لام میم ہے, الف لام میم صاد ہے, حا میم ہے, ایسے ہی طٰہٰ ہے. اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. ان دونوں کے درمیان میں کوئی سیکریٹ کوڈ ہے وہ نہیں معلوم, یا یہ کہ کوئی یہ بھی ایک لینگویج ہے جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی تھی. پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے سریانی زبان جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, اس میں لفظ پورے استعمال نہیں ہوتے تھے, सिर्फ हर्फ बोला जाता था और पूरी बात उसमें आ जाती थी। क्योंकि जितनी ज्यादा रूह में लताफत होती है, रूह जो है मानी को उतनी जल्दी एक दूसरे को मुंतकिल करती है और लेती है। तो इब्तदा में बात लंबी नहीं हुआ करती थी कभी कभी, परिंदों में बात लंबी नहीं होती, वो एक आवाज निकालते हैं लेकिन उनकी बात होती है अपनी बात। मां अपने बच्चे को समझा देती है, बच्चा अपनी मां को समझा देता है एक ही आवाज में। चिड़ियां चहचहाती हैं, हर चिड़ी के चहचहाने का अंदाज अलग है, वो अपनी तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, अपनी बोली बोल रहे होते हैं, निजाम है अल्लाह पाक का। तो उसमें पहले जो है ये सुरियानी जुबान का चूंकि गलबा था, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में यही मशहूर है ना कि वो सुरियानी जुबान लेकर आए थे पहले, यानी सबसे पहले जो उतरे तो सुरियानी जुबान के साथ में उतरे थे। अल्लाह को मालूम है ज्यादा कि अरबी ही बोलते थे या सुरियानी जुबान बोलते थे। उसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है कि उसमें हरूफ ही बोले जाते थे, हरूफ मुकत्तात। हज़रत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, नाबीना थे और साहिब कश्फ आदमी थे। एक जरिया होता है कश्फ भी इल्म के हासिल होने का, मगर उसको कुरान और हदीस से टैली करके देखते हैं, अगर वो सही है तो लेते हैं, नहीं तो इल्म जरिया तो है लेकिन इसमें गलती हो गई बोल के उसको छोड़ देते हैं, वो हुज्जत शरई नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ा जरिया है उलमा ने लिखा है। तो उन्होंने ये बात उन्होंने ये हरूफ मुकत्तात के मतालिब लिखे हैं अपने कश्फ से, और ये जो मतालिब हैं बहुत से उलमा ने बयान किए हैं इहतमालन। इहतमालन का मतलब है कि बाद में जब इस्लाम में लोग जो है ना चुआ चरा करने लगे, जुबान खोलने लगे, तर्जमा कुरान का हदीस का सुनाने लगे, अपनी तरफ से मतलब निकालने लगे, तो जो गुमराही चाहने वाले जो लोग थे वो लोग इस रास्ते से अपनी बातें बनाने लगे। ये नहीं इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ऐसा है। तो फिर अहले हक को ये करना पड़ा कि जो उसके सही माना हो सकते हैं उसकी तरफ मुंतकिल करने के लिए जहन, कि हो सकता है कि ये मतलब हो, बाकी हम मुकर्रर नहीं कर सकते, वो बयान किया। बिल्कुल इब्तिदा के जो आपको असलाफ मिलेंगे, पहले जमाने के जो नेक सालेह बुजुर्ग लोग होते हैं उनको असलाफ कहते हैं। तो बिल्कुल इब्तिदा इस्लाम के जो असलाफ हैं वो लोग तो ऐसी चीजों का कोई तर्जुमा नहीं करते थे, इसलिए बाद वाले मुफस्सिरीन ने भी हमेशा यही कहा कि ज्यादा बेहतर असलाफ का तरीका यही है कि इसका तर्जुमा नहीं करना ऐसी चीजों का। मगर जब वो दौर दूसरी सदी के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया था, तीसरी सदी में बहुत ज्यादा हो गया, तो इस दौर में जब पहुंचे मुसलमान और वो मुख्तलिफ ये यूनान का फलसफा भी उसी दौर में दाखिल हुआ, दूसरे फिरक बातिला भी इसी दुनिया में इस जमाने में पैदा होना शुरू हो गए, राफजिया, कदरिया, जबरिया, मुर्जिया, जहमिया, फला फला, मोतजिला, खवारिज, तो फिर हुआ ये कि वो लोगों को गलत फहमियों में डालने के लिए बातें बनाने लगे, तो ऐसी चीजों से उनको नाजायज फायदा उठाने का ज्यादा मौका मिल रहा था। तो फिर उलमाए हक ने पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि पॉसिबल ये है कि ये माना भी हो सकते हैं, ताकि जहन जो है वो कुरान और हदीस के अंदर रहे, वो बयान किए बात। जैसे अलिफ लाम मीम का तर्जुमा लिखते हैं ना, अल्लाह ने जिब्राइल के वास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कलाम उतारा, यानी हो सकता है ये बात का मतलब ऐसा कोई सीक्रेट हो, ये ऐसा कोई कोड हो कि अलिफ से अल्लाह मुराद हो, लाम से जिब्राइल मुराद हो, मीम से मोहम्मद मुराद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उतारने वाले फला हैं, वास्ता फला हैं, मुरसल इलैहि जिनकी तरफ उतारी गई है ये वही फला है। बाजों ने कहा कि अल्लाह आलमु बे मुरादी, इसका भी तर्जुमा अलिफ लाम मीम, यानी अलिफ लाम मीम का एक तर्जुमा वो भी बनता है अलिफ से अल्लाह, लाम से आलमु और मीम से भी मुरादी, कि इसकी मुराद अल्लाह ही को मालूम है। मुख्तलिफ करते ना ये इसीलिए करते रहे ताकि गुमराही में ना जाए लोग, क्योंकि ये एक ऐसा तर्जुमा पॉसिबल है कि जिसकी वजह से गुमराही नहीं होगी। मगर सलफ का जो तरीका है वो यही है, सलाफ का जो तरीका है, हम लोग सारे के सारे सलफी हैं हकीकी, असली सलफी हनफी ही होते हैं, हम लोग असली सलफी होते हैं। जैसे अहले सुन्नत वल जमात असली अपन ही होते हैं, हर एक बोलता है अपने को, लेकिन अगर आप किताबों से और बातों से मैच करेंगे तो जो हकीकी है वो मुतय्यन होता है। यूं बोलने को तो जो दूसरा सुन्नी है वो भी बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा सही अहले सुन्नत वल जमात हूं, हम बोलेंगे हम सबसे ज्यादा अहले सुन्नत वल जमात है, वो सामने वाले बोलेगा वो सबसे ज्यादा सलफी है, हम बोलेंगे तो रहना तो सलफ के तरीक पर है। हम जो कहते हैं कि भाई सहाबा किराम के तरीक पर होना, तो असली सलफ तो सहाबा है ना हमारे। अभी जमाने के जो सलफी हैं वो अपने को सलफी दूसरे माना में बोलते हैं कि हम किसी इमाम को नहीं मानते, जैसे ये चार इमामों के पैदा होने से पहले कोई इमाम नहीं था, उधर लेके जाते बात। वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पहले तो कोई इमाम था नहीं ऐसा, वो बोलते हैं, उनको मालूम नहीं है कि था, कोई जमाना खाली नहीं रहा उससे, कोई टाइम खाली नहीं रहा। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, ऐसे हर जमाने में इमाम रहे। वैसे तो इमाम अबू हनीफा पैदा ही हो गए थे अस्सी में, अभी सहाबे किराम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, इसलिए कि आखिरी सहाबी जो हैं वो सन 110 हिजरी में वफात पाए हैं, हज़रत आमिर इब्न तुफैल जो हैं, अमर इब्न तुफैल ये सबसे आखिरी सहाबी हैं जिनका इंतकाल हुआ है और सन 110 में हुआ है, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने के 30 साल के बाद में आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ है। तो 30 साल तक का दौर सहाबा का उनका देखा हुआ है, तो वो तो जाहिर है कि अगर इमाम अबू हनीफा असलाफ में से नहीं आएंगे तो और किस में आएंगे, सहाबा के बाद ताबई हो ना भाई, ताबई भी असलाफ में से हैं, तो ये तो असलाफ में से आते ही आते हैं। और फिर ये कि इमाम अबू हनीफा से पहले दौरे सहाबा में लोग तकलीद करते थे, मानते थे, लेकिन शक्ल ये होती थी कि ज्यादा जरूरत नहीं पेश आती थी, सात मुफ्ती हजरात थे, सारे सहाबा फतवा नहीं देते थे, सात थे, जिसको कोई मसला पेश आता था उन सातों में से किसी एक से पूछ लेते थे और चलते थे, और इज्तिहाद करने का काम वो सातों का था, हर एक का नहीं था, तो वो उनकी तकलीद करते थे सारे, और उसे दलील भी नहीं पूछते थे क्योंकि उनके ऊपर एतमाद था। फिर उन सातों में भी अगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं तो फिर दूसरे लोग फतवा नहीं देते थे, खुद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं तो वो फतवा नहीं देते थे, वो एक दूसरे का इकराम करते थे कि भाई ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये मुझसे ज्यादा तहकीक रखते हैं, तो अगर कोई होता सातों में तो ये फिर एक दूसरे के ऊपर बात जाती थी, वो नहीं तो फिर ये सातों अपने मकाम पर जो है वो दिया करते थे। तो हजरत सहाबा के दौर में भी ये चीज रही है। खैर ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी कि असलाफ का तरीक इसमें तर्जमा नहीं करने का है, क्योंकि हम भी सलफी ही हैं असलन, हकीकी सलफी तो हम ही होते हैं, तो उसमें तर्जमा आमतौर पर उलमा हमारे उलमा भी नहीं करते हैं इन चीज़ों का, लेकिन जैसे साहिब तफसीर कबीर वाले हैं, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ये करते हैं, मतलब तर्जमा खुद नहीं करते, वो नकल करते हैं, फलां बुजुर्ग ने ये बताया, फलां बुजुर्ग ने वो बताया। तो खैर मैं अब्दुल अजीज दब्बाक का मसला आपको ये वाकया सुना रहा था, सुनाते सुनाते फिर जहन से निकल गया, बात दूसरी निकल आई। उनका भी यही हाल था कि वो चूंकि साहिब कश्फ थे तो वो हरूफ मुकत्ताल का तर्जुमा देखते थे। उन्होंने कहा कि लौह महफूज में, मैंने उनका मलफूज पढ़ा है, लौह महफूज में मैंने जो स्वाद है वो देखा है और वो चांद के उतना बड़ा है, जितना चांद बड़ा है उतना लौह महफूज पर स्वाद वल कुरान है ना, वल कुरान मजीद वल कुरान जिक्र बल लदीन कफर उफ इज्जत व शवाब, स्वाद का लफ्ज भी है मुकत्तात में से। कहा कि वो स्वाद जो है मैंने चांद के उतना देखा है लौह महफूज में, और उसके अंदर और उस स्वाद जो बना हुआ है उसके अंदर स्वाद के पूरे माना लिखे हुए हैं, और इतने माना लिखे हुए हैं कि वो पूरा स्वाद उससे भरा हुआ है, चांद के उतना बड़ा है। आप इसे अंदाजा लगाइए कि लफ्ज स्वाद बोले तो वहां उस माना में क्या क्या, क्या चीजें उसमें हैं। फिर उन्होंने तर्जुमा किया उसका, असल इसका तर्जुमा यह बनता है सुरियानी जुबान के एतबार से, क्योंकि उनका मामला ऐसा था कि वो थे नाबेना, और रूहानियत का यह हाल था कि मुहद्दिसीन हजरात और लोग जो हैं पब्लिक हदीस में सही हदीस है नहीं है फर्क करने के वास्ते सनद के बजाय उनसे पूछे तो भी बता देते थे, आलिम नहीं थे, कुरान पढ़ के और हदीस पढ़े तो बता देते थे कि ये कुरान है ये हदीस है, थे ना बिना, और आलिम भी नहीं थे। अजीब लोग गुजरे हैं उम्मत में, बड़े अजीब बात कमाल लोग गुजरे हैं, एक आदमी आलिम नहीं है और ना भी ना है, लेकिन अगर उसके सामने कोई अरबी की इबारत पढ़े तो वो बताता था कि यहां तक कुरान है, यहां से कुरान नहीं, ये कुरान है ये कुरान नहीं। अगर कोई आदमी एक हदीस पढ़ दिया फिर उसके बाद एक मौजू हदीस घड़ी हुई हदीस पढ़ दिया तो ये बता देते थे कि ये हदीस है और ये नहीं। बहुत आजमाया लोगों ने, वो तो सनद तो नहीं थे क्योंकि आलिम नहीं थे तो हुज्जत नहीं थे वो, लेकिन लोग अपने तौर पर कि भाई इनको ये शनाख्त है, तो बहुत जगहों पर आजमाया, परफेक्ट निकले, बिल्कुल कामयाब था, बिल्कुल कभी गलती नहीं की उन्होंने इस मामले में। उनसे ये पूछा गया कि हजरत आप ये जो करते हैं तो आप कहां से कहते हैं ये बात, तो कहने लगे मुझे नूर नजर आता है, और कुरान मजीद का नूर अलग नजर आता है, अहादीस मुबारका का नूर अलग नजर आता है, तेना बिना दोनों के नूर की पहचान रखता हूं मैं। तो जिसमें कुरान का नूर नजर आता है तो बोलता हूं ये कुरान पाक है ये, जिसमें कुरान का नजर नहीं आता हदीस का नजर आता है तो ये हदीस है, اور فرمایا پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر حدیث میں غیر حدیث میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حدیث کا جو نور ہے وہ بھی پہچانتا ہوں اور حدیث کے علاوہ جو بے نورانی کلام ہوتا ہے اس کی ایک خاص ظلمت ہے وہ بھی پہچانتا ہوں. تو فوراً مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی, یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی نہیں ہوتی چیز. بہت لوگوں نے کئی مرتبہ آزمایا, بالکل کامیاب پرفیکٹ نکلے ہو, چونکہ ان کو تو کسی کو جتانا نہیں ہوتا تھا, بتانا نہیں ہوتا تھا, جو ان کی عقیدت میں لوگ ہیں خود ہی پہنچتے تھے. ان کا نام عبدالعزیز دباغ بول کے تھا, بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب بھی ہے ملتی ہے ان کے حالات سے مشتمل. جو تصوف سے مناسبت رکھتے ہیں وہ لوگ پڑھنا ایسی کتاب میں, ورنہ وہ سوال جواب میں الجھے ہوئے رہ جاتے, یہ صحیح ہے نہیں ہے, یہ کیسا ہوا, اس کا کیا پروف ہے, اس کی کیا دلیل ہے, بخاری میں کہاں ہے اس کے بارے میں, ترمذی میں کہاں ہے. ویسے الجھنے والوں کو تو بہتر ہے کہ بخاری پڑھتے رہو اپنا, تمہارے بس کی یہ چیز نہیں ہوتی, یہ تو دوسرے لوگوں کا روگ ہے. خیر میں یہ اس پر سنایا آپ کو کہ جیسے انہوں نے سعد کا ترجمہ دیکھا بتایا کہ اس کا مطلب یہ لکھا ہے, ایسے ہی طہٰ کے بارے میں بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام راضی نے لکھا کہ جیسے پاسبلٹی میں یہ بات ہوتی ہے کہ طہٰ طا کے معنی میں ہے, اور ہا طہٰ سے طاہر کے اور طیب کے معنی ہے, اور ہا سے ہدایت اور ہادی کے معنی ہے. وہ طہارت کے لیے ہے, وہ ہدایت کے لیے ہے, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاہر بھی تھے اور ہادی بھی تھے. تو یا طاہر عن الذنوب و یا ہادی الی اللہ عز و جل الی رب العباد. تو خطاب کا ایک طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کے اصولوں اور ضابطوں میں سے ہے. یہ حضرت ابن عمر سے منقول ہے, چونکہ یہ بھی صحابہ سے منقول ہے, اس قسم کی کچھ کچھ باتیں اس وجہ سے ان کو نقل کیا جاتا ہے. سب نہیں نقل کرتے تھے, کوئی ایک صحابی سے کوئی بات کسی سے منقول ہو کر آ گئی وہ بتائی جاتی تھی. ایسے کئی معنی لکھے ہیں, چھ سات معنی انہوں نے بتائے ہیں, لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا چونکہ ایسے وہ یہ کیوں کیے جاتے ہیں ایسے معنی اور کیا مطلب ہوتا ہے ایسی بات کا, وہ سمجھ میں آنے کے لیے ذہن میں رہے کہ جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے بھی غلطی نہیں کی, مگر مقصد اصلی ان کا یہ ہے اور اسلاف کا طریقہ کیا ہے وہ بھی معلوم رہے. وہ سب سے اسلم طریقہ ہے کہ جب مقطعات میں سے ہے وہ, تو کیوں ہم اس کا ترجمہ تلاش کرنے کے لیے جائیں. نام بھی بتائے گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے, یاسین بھی آپ کا نام ہے اور طہٰ بھی آپ کا نام ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوڈ ورڈ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو نمبرات ہوتے ہیں ان نمبرات سے کوئی معنی نکالے جا رہے ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے طا کے 9 نمبر ہوتے ہیں اور ہا کے جو ہے وہ 6 نمبر ہوتے ہیں, 5 نمبر ہوتے ہیں, تو دونوں کو ملانے سے 14 ہوتے ہیں. اور اس سے ایک مراد ہوتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند, جیسے ایسی تعبیراتی کلام اس میں مراد ہوا کرتا ہے. اور یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود آئے تھے. یہ علم رمل اور علم اعداد جو ہے یہ یہودیوں میں بہت رائج تھا, حروف سے جو نمبر نکالے جاتے ہیں پھر نمبر کو کسی خاص معنی میں لیا جاتا ہے, وہ ایک علم تھا, وہ پیغمبر پر اترا سو علم ہے, ایسا ویسا بھی نہیں ہے, مگر اس کو ابیوز کرتے ہیں یہ لوگ, اور ہے بھی نہیں پوری بات ان کے پاس, کچی پکی باتیں ہیں, الٹا پلٹا کر کے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں, تو اس میں سچ اور جھوٹ ملاتے رہتے ہیں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ ہمیں کچھ سنائیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت شروع فرمائی, اس میں حروف مقطعات ہے, تو کہنے لگے کہ جو وحی آپ پر اتری ہے نا اس کی عمر اتنی ہے, وہ اتنے سال چلے گی. پھر آپ نے کہا کہ مجھ پر تو یہ بھی اترا ہے, تو وہ دوسرے حروف مقطعات اس نے سنا دی. کہنے لگے اچھا تو اس میں یہ ایڈ کریں گے تو اتنے ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بھی اترا ہے, وہ 3-4 جگہ کے حروف مقطعات سنائے, تو کہنے لگے اشتبہ علینا الامر, کہنے لگے کنفیوز ہو گئے ہم. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کنفیوژن والی بات ہے, تم جس راستے سے سوچ رہے ہو تجزیہ کر رہے ہو یہ کنفیوژن والی بات ہے, صحیح نہیں ہے اس کو, مگر یہ ہے کہ یہ ایک علم تھا. تو بعد امام راضی کی لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اعداد کے اعتبار سے کوئی خاص معنی مراد ہو سکتا ہے کہ مجموعے کے اعتبار سے کوئی خاص معنی مراد ہو سکتا ہے کہ دو لفظ چونکہ الگ الگ ہیں تو ہر ایک لفظ سے الگ الگ معنی مراد ہوں. یہ مختلف معنی انہوں نے 8-10 معنی لکھے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ سب کے سب صرف احتمالی ہیں, پاسبل ہے, متعین نہیں کرنا کبھی بھی, یہ غلط ہو جاتا ہے. یہی معنی ہے اگر آپ کہیں گے تو یہ غلطی ہے, یہ معنی ہو سکتے ہیں تاکہ کسی گمراہی والے معنی کی طرف نہ جائے, نہ لے کے جائیں امت کو, اس لیے بچانے کے لیے. غرض یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, طہٰ ہم نے نہیں نازل کیا ہے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پورا قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے, اصل عمل وہی تھا اس وقت, اور پوری پوری رات پڑھتے تھے. اب دین میں تبلیغ کرنا، گشت کرنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، ان سے بحث مباحثے سے نمٹنا، ان کی مخالفتوں سے نمٹنا، اس میں تکان ہو جاتی تھی، پھر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے رہتے تھے. ایک شان نزول اس کا یہ بتایا گیا کہ ایسے موقع اور پیروں میں ورم آ جاتا تھا کھڑے کھڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے نہیں اتارا ہے. اور ایک مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ میں بہت سعی فرماتے تھے، کوشش فرماتے تھے، اور ان کی ہدایت کے قبول نہ کرنے پر بہت پریشان ہوتے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ آپ کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہونے لگتا تھا، اس میں آپ کی وفات ہو جائے، اتنا صدمہ لے لیتے تھے آپ. کیا ہے، کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک پوری جان مال لگا دیے، عقل لگا دیے، سمجھ لگا دیے، جتنا سمجھایا جا سکتا سمجھا دیے، جو دلیل دی جا سکتی ہے دے دی، مطمئن کرنے کے جو اسباب ہیں سب کچھ کر دیے، ایک آدمی سامنے والا نہیں مان رہا. تو ایک آپ کے دل میں چونکہ شفقت تھی اور رحم تھا تو اسے آپ کڑتے بہت تھے، تو اتنا زیادہ صدمہ لیتے تھے کہ اس سے آپ کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا تھا. قرآن پاک میں اسی لیے دوسری جگہوں پر بھی ہے، لعلک باقع نفسک لا یکون مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کرنا ہے. یعنی آپ کو اس میں تسلی دی گئی کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا وہ اپنے کو سوچنا نہیں ہے زیادہ، وہ آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے. آپ اپنے اصول پر ہیں، ہماری طرف سے اطمینان ہے کہ آپ کام بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بس یہی کام کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. نہیں مانتا کوئی آدمی تو کچھ لوگ نہیں ماننے والے بھی رہیں گے، یہ کچھ ہمارا ضابطہ ہے، کچھ یہ کچھ اصول ہیں اس کی، کچھ حکمت ہے اس کی، ہر کوئی ہدایت پہ آنے والا نہیں ہے. تو اس مشقت کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ اس طرح کی مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر اس لیے اتارا ہے، یعنی اس لیے نہیں اتارا بلکہ اس لیے اتارا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نصیحت لے. جو آدمی اللہ سے ڈر رکھتا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو کچھ راستہ چاہیے، ہدایت چاہیے تو وہ ملے گا اس سے، تو جس کو لینا ہے وہ لے گا، جس کو نہیں لینا ہے وہ نہیں لے گا. ہم نے قرآن پاک کو تو اس لیے اتارا ہے. ایک تیسرا شان نزول اس کا یہ بتایا گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور دین میں یہ صحیح اور کوشش کرتے رہتے تھے، تو مشرکین نے کہا، مکے کے لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک نازل کیا ہوا، ان کی تو مصیبت پڑ گئی، نہ ان کو دن کو چین ہے نہ ان کو رات کو چین ہے. دن میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، رات میں اس کو پڑھتے رہنا پڑتا ہے، تو یہ تو اچھا ہوا کہ ان کی جان مصیبت میں آ گئی. تو ایسے انہوں نے تانے دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا ایک مرتبہ کچھ مشرکین نے، آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تم خود بھی تو دیکھ رہے ہیں، تم تو خود ہی بھگت رہے ہیں کہ تم نے قرآن پاک کیا اتری تمہارے اوپر، تم تو مصیبت میں آ گئے، روگ لگ گیا تم کو. تو پھر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی، فرمایا کہ ہم نے مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے، سعادت ہی سعادت ہے، وہ تو خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں لطف اور لذت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں حاصل ہوتی ہے، آخرت کے درجات اس میں حاصل ہوتے ہیں، ثواب اس میں ملتا ہے، ہدایت اور رہبری اس میں موجود ہے. تو یہ مشقت کے لیے تھوڑی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو سورہ مزمل کے آخری رکوع کے ذریعے سے بتا بھی دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا پوری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر پڑھا کریں اور تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول لیل میں عشاء کے بعد سوتے تھے اور تہجد میں اٹھ جایا کرتے تھے. پہلے آپ سوتے نہیں تھے عشاء کے بعد، ایک سال تک صحابہ سوئے نہیں ہیں، یہ لکھا ہے سیرت. فرمایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر ڈرنے والے کے لیے نصیحت ہے یہ. لمن یخشا کے ذریعے سے بتایا گیا کہ نصیحت کون لے گا، جس کے دل میں خود سے خشیت ہو. اگر آدمی کے دل کے اندر خود ہی چاہت ہو نرم پڑنے کی، صحیح راستے پہ چلنے کی، خود ہی طبیعت کے اندر اس کے میلان ہے، تو پھر قرآن پاک کام کرتا ہے. اصل یہ مسئلہ دل کی استعداد کا ہے، قرآن پاک کا. یہ بہت نازک چیز ہے جو سمجھنے کی ہے مجھے اور آپ کو. وہ یہ ہے کہ اپنے اندر پریپریشن اصل ہے نالج سے زیادہ. نالج بغیر پریپریشن کے، بغیر دل کی زمین بنائے کہ، نالج سے فائدہ خالی نہیں ہوتا. نالج معین ضرور ہے، مددگار ہے، مگر جب وہ نالج اس جگہ پر جائے جو زمین ہموار ہو، جس کے اندر لینے کی صلاحیت ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کی نالج، قرآن پاک کی نالج، احادیث مبارکہ کی نالج، وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. نالج تو نالج ہے، کافر کو بھی ہوتی، یہودی کو بھی ہوتی ہے، عیسائی کو بھی ہوتی ہے، دہریے کو بھی ہوتی ہے، غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے. हमारे अपने वतन में गांव की बात मैं तकरीबन 40 साल से भी पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 45 साल पहले की बात। वहां पे हमारे पास एक ब्राह्मण था, पूरे सूरह बकरा का हाफिज था, और कहने के तर्जुमे के साथ याद है मुझे पूरा बोलता था, इसके ट्रांसलेशन के साथ याद है, गैर मुस्लिम है, मुम्मन था, सूरह बकरा याद था उसको। और उसने कहा था कि इसमें से 10 पारे मैं कम अज कम याद करूंगा, मेरा इरादा ये है। अब हम लोग छोटे 6-8 साल के, तो वो बहुत तंग करते थे उसको, वो रोजाना गुसल करते हैं, वो लोग कपड़े बनाते हैं डाल के जाते हैं, 3 लकीरें डालते हैं तो 111 बनते हैं ना, तो दूर से बैठना पुकारना उसको 111 पलट के देखते थे, मतलब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो सताते थे, उसका नाम 111 रखा हुआ था उसको सताते थे। अच्छा, फिर उनकी खास बात यह है कि अगर मुसलमान हाथ लगा दे तो दोबारा गुसल करना पड़ता उनको, जरूर भागते हुए गए उसको हाथ लगा के निकल गए, वो भागते हुए उसको हाथ लगा के निकल गए, बच्चे तो बच्चे ही, हम भी उन्हीं में से थे, ये सब शरारतें किए हुए हैं। तो उसको सूरह बकरा याद था उसको, यहूदियों को कितना नहीं मालूम है, ईसाइयों को कितना नहीं मालूम है, इमिग्रेशन में 6 नंबर पूरे याद है वो लोगों को, इमिग्रेशन वालों को, जो तबलीग वालों के जो 6 नंबर हैं पूरे जुबानी याद है, अगर आप एक भूल गए तो उन्हें सामने से याद दिलाता, तो क्या उसको 6 नंबर आ गए मुसलमान हुआ नॉलेज। ये मुसलमान इस जमाने में इसका फर्क नहीं कर रहा, मुसलमान को ये फर्क नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी भूल है मुसलमान से। हमारे अपने बच्चे हम दुनियावी तालीम में उनको डाल दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं भाई इस्लाम की नॉलेज नहीं रही तो कैसा, इस्लामी नॉलेज फराहम कर दे रहे हैं। वो इस्लामी नॉलेज है इंटरनेट पर भी आ गई, वेबसाइटों पर आ गई, तो अब तो कंप्यूटर सामने हो गया आदमी के। वो आए थे ना अल्लामा खालिद महमूद, वो कह रहे थे कि एक ऐसे मौलाना मौजूद हो गए हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं, उनका नाम है मौलाना गूगल, जो पूछना है उनसे पूछो बोलते हैं वो निकालते हैं लोग। अब उसमें हुआ ही फिर ये कि जब वेबसाइटों की ये दुनिया आम हुई तो अहले हक से ज्यादा अहले बातिल उसमें घुस गए। इस्लामिजी के नाम से आप जाओ फौरन कादियानियों के आपको वेबसाइट निकलते, इस्लाम के नाम से जाओ सबसे पहले उनकी वेबसाइट निकलते, गैर मुस्लिमों के निकलते, दुनिया भर की नॉलेज है। अब सादा आदमी पढ़ेगा तो उसमें उसमें बीच में 4-6 जगह पर कोई गिलाजत भर दिया तो क्या समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती। तरीका तो यही है कि अच्छी बातों में से बीच में एक चीज घुसा देना, अच्छी बातों में से बीच में एक चीज घुसा देना, ऐसे करते हैं अहले बातें, खराब खराब बात। नॉलेज अलग चीज होती है। इस मुसलमान अमरीका के अंदर मुसलमान बच्चों की आने वाली नस्लों की तरबियत के वास्ते जो नॉलेज से भी पहले करने का काम है वो उनकी इस्तेदाद को बिल्ड करना, दीन के लेन की, मजहब के लेन की, मजहब की पाबंदी की, मजहबी रुझान की, इस्लाम पसंदी की, और हमारे अपने अंदर भी कुरान पाक के असरात गही मुंतकिल हो सकते हैं। जजाक कुरान पाक के असरात हमारे कुलूब जभी लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक में खुद है कि हर एक को इससे नफा नहीं होता। इन नफीजाली का लदिकराली मन का न लहू कल्बन अव्वल कसमा बहुव शहीद, इससे फायदा उस बंदे को होता है जिसके पास में दिल हो। तो ये फिजिकली दिल तो मुराद नहीं है, वो तो है ही ऑलरेडी, वो तो इंसान की भी कैद नहीं है, जानवर को भी। यहां उलमा ने फरमाया कि दिल से खास दिल मुराद है, वो दिल जो इस कुरान पाक को लेने की इस्तेदाद अपने अंदर रखता हो। पहले जो औलिया अल्लाह और सूफिया किराम का निजाम तरबियत था उसमें ये चीज होती थी कि वो बंदे को तैयार करते थे अंदर से, कहने के बाहर सब कुछ है आप बेफिक्र हो, खाली अंदर चमकाने का मसला है, सफाई वो होने की। बुजुर्गों के वाकयात पढ़ने से पता चलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। एक बुजुर्ग के पास एक साहब गए तरबियत लेने के लिए कि मेरी तरबियत करो, और इस जमाने से भी ज्यादा इल्म था उस जमाने में बारह लोगों के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मामूला आते हैं, उन्होंने कहा कि इतना कुरान पाक पढ़ता हूं, इतना ये पढ़ता हूं, उतना वो पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि आपको कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं है, खाली पढ़ने की, तर्जमे की बात नहीं हो रही, नहीं नहीं पढ़ना है आप। कहने की कुरान पाक नहीं पढ़ूंगा तो फिर क्या आप ये कुरान पाक को मना करेंगे, यही यही तो पढ़ते हैं ज्यादा। जब आदमी खानकाह में बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा, जिक्र कर रहा, तो सबसे अफजल तो कुरान पाक ही पढ़ने का है। बल्कि की तरबियत ऐसी होती है कि जो बोले वो सुनना रहता है, वो सुनते रहे और उनको लगा दिया काम पे। वो असल में ये है कि वो इस खुशफहमी में थे कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, इतना मुझे सवाब मिलेगा। तरबियत करने वाले के जहन में ये बात थी कि जिस दिल से पढ़ा जा रहा है पहले उस दिल को तो थोड़ा मांझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो वो मांझने का एक प्रोसेस होता है, जिस वक्त आप बर्तन मांझ रहे हैं उस वक्त उसमें दूध डाल के पीते क्या भैया, मांझे तो धो देने तो उसके बाद में देता हूं इसमें डाल के बोलते। वो था वो प्रोसेस, थोड़े दिन के बाद में जब उनको कहा कि अब तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तो वो कुरान पाक खोलते थे और रोते थे, कहने लगे एक आयत नहीं पढ़ पाता, ऐसा लगता है समंदर खुल गया उलूम का। कहने लगे इसलिए रोका था पहले मैं, ये इस्तेदाद पैदा करने के लिए कि दिल के अंदर सफाई पहले आ जाए, वो इस्तेदाद आ जाए कुरान पाक के अनवारात को लेने की, फिर कुरान पाक बंदा पढ़े, उसके वास्ते हमने तुमको रोका था। तो मसला मेरा और आपका और हमारी आने वाली नस्लों का जो असल है वो अंदर की इस्तेदाद का है, यकीन का बनना, मिजाज का बनना, चाहत का बनना, जज्बात का बनना, हिम्मत और आजम का बनना। जब ये बनता है उसके बाद में जब कुरान की कोई बात, हदीस की कोई बात आती है तो फिर आदमी का दिल उसको लेता भी है। और एक खास बात और है, वो ये है कि टेढ़ी बात उसका दिल कबूल नहीं करता, ये बहुत ही खास बात होती है। सही दिल टेढ़ी बात नहीं लेता, जैसे सही फ्रेम टेढ़े गिलास को नहीं लेता। और जब दिल टेढ़ा होता है तो फिर वो सही गिलास को नहीं लेता। जब फ्रेम टेढ़ा होगा तो वो क्या करता है, वो सही गिलास को नहीं लेता, फिर वो टेढ़े फ्रेम में तो टेढ़ा गिलास चाहिए। अगर कुरान पाक तो बिल्कुल सही है, आदि से मुबारक बिल्कुल सही है, दीन की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस चौखट्टे में ले आके बिठाना है वही नहीं है बना हुआ, तो टेढ़ी बात हो जाती है। तो इस वजह से पहले के जमाने में इसका बड़ा एहतमाम था कि आदमी के नफ्स का पहले इलाज हो और उसके दिल के अंदर सफाई आए, जिक्र से, फिक्र से, मुराकबे से, रियादत से, मुजाहिदे से, औरात से, अशगाल से, अजकार से, मुख्तलिफ तरीकों से उसका जहन और कल्ब साफ सुथरा करके तज़किया उसका किया जाता था। फिर जब थोड़ा भी कुरान पाक उसको अगर बता दिए, वो पूरी दुनिया जिंदगी के लिए बस हो जाता था, थोड़ी भी बात दीन की उसको पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाया करती थी, ये तरीका था उसका। इसलिए यहां कुरान पाक की इस आयत में भी ये मजमून मौजूद है, ध्यान देने का है। हमें कि ये कुरान पाक हमने जो नाजिल किया है वो नसीहत है उसके लिए जिसमें खशियत है। और खशियत कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ झुकने वाले दिल को। तो पहला वो झुकाओ और पहले वो हक को कबूल करने वाली इस्तेदाद चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तंजीलम मिम्मन खलकल अर्दा वस्समावात अलउला। हमें कि ये कुरान जो हमने उतारा है, जो मशक्कत के लिए नहीं उतारा बल्कि तज़किरे नसीहत के लिए उतारा है, ये नाजिल किया हुआ है उस जात की तरफ से जो जमीन को जिसने पैदा किया और बुलंद आसमानों को जिसने पैदा किया। तंजील मिम्मन खलकल अर्दा वस्समावात अलउला, उतारा हुआ है ये कलाम उस अजीम जात की तरफ से जो जमीन की खालिक है और आसमानों की खालिक है, बुलंद आसमानों की खालिक है। अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुए, ये भी मुतशाबिहात में से ही है। हुरूफ मुकत्तआत के तो माने ही नहीं मालूम होते, ऐसे जुमलों के माना मालूम होते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम होता। ये कुरान पाक में है रहमान अलल अर्श इस्तवा, पूरे असलाफ ने यही कहा है कि मुतशाबिहात में से है। इसके मुतायन माना नहीं बयान कर सकता कोई बंदा कि इसके यही माना मुतायन है, वही पॉसिबिलिटी वाले माना निकालते हैं कि चूंकि अर्श से कायनात शुरू है और कायनात से सारे चीजों की तदवीर है, इंतजाम है, हुकूमत है, बादशाहत है, तो अर्श के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला अर्श से कायनात के ऊपर तसर्रुफ का, तदवीर का, हुकूमत का, हुक्म चलाने का ये निजाम अल्लाह पाक वहां से नाफिज किए हुए हैं। ये कैसे माना है कि जो इससे इसको समझने वाले के लिए काफी है ताकि गलती के कोई माना पैदा ना हो। मगर लोग तो लोग होते हैं भाई, लफ्ज के तो माना दिख रहे हैं, रहमान के माने रहमान है, अल्लाह की सिफत है, अला माने पर है, अर्श माने अर्श है, इस्तवा माने बराबर होने के हैं, रहमान अर्श पर मुस्तवी है तो मुस्तवी है, रहमान अर्श पर बैठा हुआ है, यहीं से निकाला हुआ है कि अल्लाह ताला आसमान पर है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि यह अकीदा नकल के भी खिलाफ है और अकल के भी खिलाफ है। न अकल से सही हो सकता है कि अल्लाह को अर्श पर बिठाया जाए, न नकल से सही हो सकता है कि अल्लाह को अर्श पर बिठाया जाए। वो मजमून बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाता, अलबत्ता एक दो बातें जहन में रहने के लिए अर्ज करता हूं। वो ये है कि अल्लाह ताला अर्श से भी पहले है नहीं है, अर्श मखलूक है अल्लाह की, खान अल्लाह वलम यकुम माउश, अल्लाह थे कोई भी चीज नहीं थी, तो अर्श को भी अल्लाह ही नहीं पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला अर्श के पैदा होने से भी पहले हैं, तो कहां से रहेंगे, अर्श पर कैसे रहेंगे, जब अर्श ही नहीं था, जब वो हैं तो वो कहां थे। ना अकल से जमती वो चीज, ना नकल से जमती किसी तरह, बल्कि बेईमानी है। अल्लाह ताला को अगर अर्श पर बिठा दिए तो बेईमानी है वो।
وہ جو فرقہ مجسمہ پیدا ہوا، ایک فرقہ مشبہ مجسمہ باطل فرقہ پیدا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کو جسم والا اور انسان کے مشابہ والا قرار دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جیسے ہیں، مشابہ رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں انسان سے، اور یہ جسم ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا نہیں کہ اسے کتنے مفاسد لازم آتے ہیں، کیا کیا خرابیاں اس میں ہوتی ہیں. عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک میں ابھی 4 اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے. تو فرشتے جو ہے نا اپنے اللہ کو ہی اٹھائے ہوئے ہیں. اگر عرش پر اللہ تعالیٰ ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے، بومنوں کی ڈولی ہو گئی. چار آدمی پکڑ لیتے نا نیچے سے، اس میں انہوں بیٹھ کے جھولتے ہوئے جاتے رہتے، اندر بیٹھے ہوئے اس کو لکھا لیتے. کس قدر بے خودگی اللہ پاک کی شان میں یہ کہ آپ اللہ کو عرش پہ بٹھا دیا جائے. یہ امام راضی نقل کرے سو بات سنا رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ باتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. وہ دسیوں جو امام راضی کی بڑی عجیب بات ہے تفسیر کبیر میں، وہ باریکیوں کی طرح ان کا ذہن بہت چلتا ہے، اور پھر وہ دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، اتنی دلیل دیتے ہیں، ایک ایک وقت میں 10-10, 20-20 دلیلیں جمع کرتے ہیں. بڑا قلم ان کا بہت چلتا ہے، اسی وجہ سے میرے کو پسند بھی زیادہ آتی ہے وہ، تو میں وہ پڑھتا ہوں زیادہ. جب مجھے تفسیر کرنی ہوتی ہے تو تفسیر کبیر ہمیشہ ہر زمانے میں میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے اس میں جی زیادہ لگتا ہے، چونکہ اس میں معقولیت سنسیئرٹی بہت ہے، دلائل عقلیہ ہیں. تفسیر قرآن کی جو ہوتی ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ابن کثیر کی ٹائپ کا، تفسیر ابن کثیر جیسا ہے. تفسیر ابن کثیر کبھی نہیں پڑھنا، گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں. آپ بولیں گے کہ وہ تو سب سے زیادہ اسلم طریقہ ہے کہ وہ حدیثوں میں، صحابہ کے اقوال میں، جنا والا مختلف مفسرین کے اقوال، وہ ایک جگہ نقل کر دیتے. وہ اتنا نقل کرتے ہیں، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، وہ کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پہ. انہوں ان کے خلاف میں کر دیا، انہوں ان کے خلاف میں کر دیا، وہ روایت اس کے خلاف چلے گی، وہ روایت اس کے خلاف چلے گی. بھائی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سوائے جو آپ تفسیر کبیر کا ترجمہ اور اس کی روایتیں پڑھنے سے پہلے جو دماغ تھا نا، اسی جگہ پہ ایگزیکٹ آپ واپس آ جاتے، کیونکہ پھر کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی. وہ علماء کرام کے کام کی چیز ہوتی ہے وہ، اصل میں اس ٹائپ کی چیزیں تفسیر بالمنقول کہتے ہیں اس کو. اور ایک تفسیر کی قسم ہوتی ہے تفسیر بالمعقول، عقلی دلائل کے ساتھ، عقل کے راستے سے قرآن پاک کے تفسیر کرنا. اور چونکہ وہ جو شرائط دیگر اس کے موجود ہیں وہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو وہ حق رکھتے ہیں وہ لوگ، تو یہ تفسیر بالمعقول کہلاتی ہے کہ اس کے اندر عقلی استنباطات بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر ایک تفسیر بالاسلاف ہوتی ہے، تفسیر بالمفسرین، کہ خود تفسیر نہیں کرنا، مفسرین کے اقوال کو نقل کرنا. مگر اس میں بھی ایک استعداد چاہیے ہوتی ہے کہ مفسرین کے اقوال کو نقل کرنا. کون سے مفسرین کے اقوال کو نقل کر لیا؟ بعض لوگ کیا کرے، تفسیر میں مفسرین کے اقوال کو جمع کرے لیکن سارے شیعوں کے اقوال جمع کر دی، شیعہ مفسرین کے. تو یہ مطلب تو نہیں تھا علماء کا کہ بھائی مفسرین کے اقوال کو جمع کر کے آپ تفسیر کر سکتے کہ آپ جو ہے نا گمراہ اہل باطل کی طرف چلے جائیں، رافضیوں کی طرف نکل جائیں، اس کی تو اجازت تھوڑی ہوتی ہے، تو وہ شرائط جمع نہیں کر سکتے ایسے لوگ. اس میں خیر میں یہ بات کہنے لگا کہ یہ جو مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہوتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا. البتہ یہ اس پر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ رحمان عرش پر بیٹھتے ہیں تخت کی طرح سے ہیں، بلکہ کیا معنی ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. کما یلیق بشانہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق جو بات ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چونکہ متشابہات میں سے، متشابہات کے اندر گھسنا نہیں ہے، لہذا اس آیت کے کیا معنی ہے وہ نہیں معلوم. بقیہ جو معنی تم بتا رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی دوسری آیتیں انکار کرتی ہیں اور اس کی دلائل عقلیہ انکار کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے، آپ لوگوں کو بھی سابقہ پڑتا ہی ہے، جو کمیونٹی ایسی ہوتی ہے مکس قسم کی اس میں ایسے سابقہ بہت پڑتے ہیں. تو ابھی 2 دن پہلے کا ہی قصہ ہے، ایک عرب سے سابقہ پڑ گیا ہمارے ایک دوست کو، یہ بحث انہوں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں عرش پہ تو ہم نہیں مانتے. تو کہنے کے کہاں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہر جگہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو ایک چیز سکھائی بھی ہے ان کے بڑوں نے کہ ایسا پوچھو. ایسا پوچھتے وہ رک جائے گا بےچارہ ادب کی وجہ سے. اب کیسا بولے بیت الخلاء میں ہم؟ مواقع قصیر میں گندی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. ادب والا آدمی زبان روک لیتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ادب کی جگہ پہ زبان روکنے کا ہے اس میں. مگر ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے اصل میں، اس لیے ہر جگہ کا لفظ بولتے ہیں. لامکانی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو. اس وجہ سے ہر جگہ کی تعبیر کرتے ہیں. اور بقیہ جو انہوں نے جو اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں، کل میں نے اس کا اتفاق سے کل بھی مضمون مجلس میں نکل آیا تھا تو تفصیل تھوڑی سنا دی تھی میں نے، اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت تو یہی ہے ان کا عقیدہ آپ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں تو بولیں گے اللہ ہر چیز کے خالق ہے، خالق و کل شے، تو ہر چیز میں بیت الخلاء آتا نہیں آتا، واش روم آتا نہیں آتا، وہ نہیں الگ ہے کیا؟ پورا گھر اللہ میاں بناتے ہیں پھر اس کے بعد واش روم آ کے شیطان بنا کے جاتا، ایسا ہے کیا؟ شے میں تو پھر ہر چیز آ گئی، مگر اس چیز کا نام لیتے وقت لوگوں کا ذہن اگر بے ادبی کی طرف جا رہا ہے تو بولتے نہیں اس چیز کو، مگر ہے تو حقیقت، اور اسے اللہ تعالیٰ کو عیب تھوڑی لگتا ہے. مواقع قذیر اور واش روم وغیرہ کے ساتھ اگر یہ کہیں کہ وہاں پر بھی ہیں کیا بولے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہیں تو وہاں ہونے سے کیا ان کی نزاہت میں، ان کی تقدیس میں، ان کی پاکی اور بزرگی میں کوئی فرق آتا کیا اسے؟ اللہ پاک تو اللہ ہے، سورج کی روشنی واش روم میں آتی نہیں آتی، تو واش روم میں اگر سورج کی روشنی آ گئی تو گندی ہو جاتی، کیا روشنی ہو؟ سورج گندا ہو گیا. تو وہ جو سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر واش روم میں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کا بولنے کا مطلب کہ اگر ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کو عیبدار بنا رہے ہیں اتنی گندی چیز کے ساتھ موسوم کر کے. سورج کی روشنی بھی آتی وہاں پہ تو سورج گندا ہو جاتا اسے، دن کا اجالا بھی آتا تو دن گندا ہو جاتا اسے، اور یہ تو سورج مخلوق ہے، اس کے اثرات کا یہ حال ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے. حق تعالیٰ کی ذات تو سبحان ہے، پاکوں کے پاک ہیں، وہ تو ہر چیز کے خالق ہیں. تو اس لیے یہ مخصوص کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے. اسلاف نے کبھی نہیں کہا، سلفی نہیں بولے کبھی یہ بات، حقیقی سلفی ہیں، چونکہ اس کا مطلب بولنا ہی نہیں ہے. اصل سلف کا جو طریقہ ہے اس کا مطلب نہیں بولنا ہے، ایمان لانا ہے. ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے. کہتے ہیں کما یلیق بشانہ تعالیٰ، اگر مطلب نکل سکتا ہے تو کچھ ایسا نکل سکتا ہے کہ پوری کائنات پر تدبیر علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے، قدرت کے ذریعے سے کی جاتی ہے. تو رحمان سے اسی وجہ سے اللہ نے کہا، اللہ علی العرش نہیں کہا، اللہ عرش پر ہیں یہ نہیں بولے، اللہ عرش پر مستوی ہیں یہ نہیں بولے، رحمان مستوی ہیں. تو مولانا مبارک علی بول کے ایک بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صفت رحمت کی وجہ سے کائنات کا سیٹ اپ ہے، اس کو بتایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں. رحمان عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ کہ عرش سے کائنات شروع ہے، وہاں سے یہ پورا نظام شروع ہے، تو وہ رحمان کی وجہ سے ہے، وہ کہ مادی نعمتوں کے ساتھ میں ہے وہ سارا کا سارا نظام. پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ معنی مراد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کوئی اور معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو بھی معنی ہے، غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو بات فرمائی وہ ذہن میں لاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو قرآن ہم نے اتارا ہے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر، اور اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے آسمانوں کو، جو زمین کا خالق ہے، جو بلند آسمانوں کا خالق ہے، اور رحمان عرش پر مستوی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمین میں ہے، اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثرى، اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو ثرى کے تحت میں ہے. ثرى کہتے ہیں کہ مٹی کے ایک بڑے حصے کو نکالنے کے بعد میں جو تری شروع ہوتی ہے، نمی شروع ہوتی ہے، اس کے نیچے جو بھی ہے اس کے بھی وہی مالک ہے. خود زمین کے اندر جہاں تک انسان دیکھتا ہے پہچانتا ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنے دفینے ہیں، جتنے معدنیات ہیں، جتنے کانے ہیں، یہ سب کے سب مائن جو ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ مخلوقات میں سے جو بھی ہے وہ بھی وہی مالک ہیں. اور ثرا کے نیچے تک انسان نہیں جاتا کبھی، انسان اب تک چھ میل، آٹھ میل، دس میل تک جاتا ہے بس، اور زمین تو ہزاروں میل کا رقبہ ہے اس کا، ادھر سے ادھر نکلنے کو 25,000 میل ہیں قریب قریب، ہزاروں میل کا رقبہ ہے. تو صرف 600 میل، 6 میل تک آدمی جا سکتا ہے، 6 میل کے بعد وہ لہر شروع ہوتی ہے جہاں پھر اب انسان کے بس کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کام نہیں، کوئی مضبوط سے مضبوط دھات ڈالو وہ پگھل جاتی، وہ گل جاتی، وہ ٹوٹ جاتی، اور انسان کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں کہ اس کے نیچے جائے. وہ کیا ہے اللہ پاک ہی کو معلوم ہے کہ کیا نظام ہے، کیا قدرت ہے. اسی وجہ سے بعض علماء اسی بات کی طرف تو گئے ہیں کہ جیسے آسمانوں کے اندر ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان ہے نا، یا آسمان کے اوپر آسمان، آسمان کا سسٹم پیاز کے چھلکوں کے جیسا ہے، گوبھی کے پتے، پیاز کے چھلکے، جو ایک پیاز کے لیر ہے، پھر پیاز کی لیر ہے، پھر پیاز کی لیر ہے، پھر پیاز کی لیر ہے، تو آسمان بھی ایسے ہی، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان، پھر درمیان میں گیپ ہے، پیاز میں گیپ نہیں ہوتا، ہوتا لیکن بہت نہیں کی جیسا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے آسمانوں کا. تو تشبیہ سمجھنے کے لیے ہے. تو جیسے 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، ایسے ہی زمینیں 7 ہیں، یہ قرآن پاک میں ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو سات زمینیں ہیں. ایک اور لفظ بھی ہے اس کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو, یتنزل الامر بینہن, اللہ کا حکم اترتا ہے ان سب میں. قرآن پاک کے الفاظ ہیں, ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن, یہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اور اللہ کا امر نازل ہوتا ہے ان کے درمیان بھی. تو اب چونکہ سرا کے نیچے ابھی انسان کی پہنچ نہیں ہوئی ہے, مگر مخلوقات تو بے شمار ہیں. کیا پتا کہ اس کے اندر ایک لیئر پھر ایسی ہو کہ گیاپ ہو, پھر اس کے بعد میں اس زمین پہ کوئی مخلوق ہو, پھر گیاپ ہو, پھر اس کے بعد میں پھر اس زمین پہ کوئی مخلوق ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی, مصلحت ہوگی, نکال کے باہر بتائیں گے بھی, کیونکہ قیامت سے پہلے دکھاتے وہ برابر, ان کا ایک ہے قدرت کا نظام, وہ بنائے ہمارے کو دکھانے کے وقت, بنا کے ویسے لے کے چلے گئے تو ان کو کیا, ہمارے کو تو کچھ دکھائی نہیں پھر. اور دیکھنے والا تو آدمی ہے اور کوئی نہیں ہے, دیکھنے والا آدمی ہے, جنات اس کے تابع ہیں. انسان آدمی کی صفت اور آدمی کی خصوصیات جنات سے بہت آگے کی ہیں, ہے ہی نہیں چھوٹا, مگر بڑا کام کا ان سے بھی ہے. اس لیے ہم سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں. جتنے ہم جن کا نام سے ڈر جاتے ہیں نا, تو جن ہمارے نام سے اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. ان کو وہ ہم کو جان سے مار دینے پہ اتنے قادر نہیں ہے جتنے انسان ان کو جان سے مارنے پہ زیادہ قادر ہے. وہ تو منٹ منٹ میں جلا دیتا ہے, پٹوا دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. وہ ڈرتے ہیں, وہ تابع ہیں ہمارے. اس میں اصل انسان ہی ہے. اور میں نے آپ کو سنایا تھا, یاد ہوگا کہ انسان اصل میں, انسان اپنے ڈکشنری کے اعتبار سے آنکھ کی پتلی کی سیاہی کا نام ہے. آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے, جس سے اصل وہ حصہ جس سے نظر آتا ہے, جس سے شے منظور بنتی ہے, نظر آتا ہے, جو شعاؤں کی رینج, شعائیں نکالنے کی جو چیز ہے, اصل انسان اس کو کہتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے. انسان کا نام انسان اس لیے ہے کہ جو ان کی کائنات ہے اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے عقل سے, سمجھ سے. اس پورے کا نام انسان رکھا ہوا ہے انہوں نے, تو ان کو دکھانا ہے. تو جو ہے نا, یہ جو نئی نئی ترقیات ہیں, نیا دور ہے, نئی چیزیں ہیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, نئی ایجادات ہیں, یہ سب پورے نکالیں گے. وہ بولے تو ختم, بستر لپٹنے سے پہلے سب دکھانا بھی ہے ان کو, یہ ہے دیکھو ایسا بنایا ہوں, ایسا کروں, ایسا کروں, ایسا کروں, ایسا کروں, دکھائیں گے برابر. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اتیتو خزائن الارض, مفاتیح خزائن الارض, زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں. یہ وہی چابیاں ہیں کہ آپ کے طفیل سے انسان آہستہ آہستہ ان چابیوں کو کھول کھول کے ایک ایک دروازے میں سے جا رہا ہے. ورنہ پہلے کیوں نہیں دیے گئے تھے ساری چیزیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی یہ چیزیں. حضور کے آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, غیر مسلم بھی حضور کا امتی نہیں ہے نہیں بول سکتے آپ. اب کوئی ہے ہی نہیں حضور کی امت کے علاوہ. حضور دوسرا جو ہے نا, ابھی حضور کو ایکسپٹ نہیں کیا لیکن ہے تو انہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں سارے نبیوں کی نبوت کینسل, ان کی امتیت کینسل ہو گئی. کسی نبی کی نبوت کینسل نہیں ہوتی, لیکن اس نبی کی نبوت کا نفاذ وہ کینسل ہو جاتا. اب وہ حکم اپ ڈیٹ نہیں رہا, ایکسپائر ہو گیا. اپ ٹو ڈیٹ یہی ہے, اپ ڈیٹ تو یہی ہے اس وقت. جب اپڈیٹ یہ ہے تو اب کوئی امتی اصلاً, آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو غیر محمدی کوئی بھی نہیں رہتا. اسی وجہ سے حضور کی امت کی دو قسم کرتے ہیں, امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت انہوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کو اپنے لیے قبول کر لیا. امت اجابت جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا مگر ہے وہ حضوری کی امت. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرفوض ہے, فرمان ہے کہ یہ جتنے تحقیقات, یہ انہوں نے پیش ان کی ملفوظات میں ہے کہ یہ کریں گے, یہ کام, نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی, نئی نئی چیزیں, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دے دیے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے کرائے گا, چونکہ مسلمان کو اگر اس میں لگائیں گے تو آخرت کے اعتبار سے اس کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو کرائیں گے, اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع ان کو دے دیں گے, تم اپنے آخرت بناتے رہو, ساتھ ساتھ یہ چیزیں یوز کر لیتے رہو. مقصد تو اصل عام کھانا مقصد ہے, پیڑ گننا مقصد تھوڑا ہی ہے. تو پیڑ گننے کے بعد تو ان کو لگا دیا کہ پیڑ گنتے رہو تم لوگ, آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو غرض یہ ہے کہ وہ ہیں حضور کی امت, دیا گیا اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر یہ نظام چلے گا قیامت تک, تو وہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے ضمن میں یہ بات ذہن میں آ گئی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما تحت الثرى, انہی کی ملکیت ہے وہ سب چیزیں, وہی مالک ہیں ان سب چیزوں کے جو آسمانوں میں ہیں, جو زمین میں ہیں, جو ان دونوں کے درمیان ہیں, اور ما تحت سرا, اور جو سرا کے تحت میں ہے, جو نمناک کے نیچے ہے زمین کے اندرون میں, اس کے بھی اللہ پاک ہی مالک ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی اہم چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں. اور ان کی شان علمی کا یہ حال ہے, یہ تو ان کی شان حکومت کا حال تھا, ملکیت کا حال تھا کہ وہ مالک ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کو بہت پڑھتے تھے اور زیادہ تقریر اسی کی کرتے تھے. والد صاحب کے مرکزی مضمون تین ہی تھے، توحید اور رسالت اور مقام انسانیت. یہ تین پر بیان کی عادت تھے ان کو بہت زیادہ. بولتے تھے میرا مرکزی مضمون یہ تین ہے، تین گھنٹے چار چار گھنٹے بیان کرتے تھے. تو اس میں یہ فرماتے تھے کہ سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو دراصل یہ سمجھنا ہے کہ ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے. اگر انسان کو اللہ پاک کا مالک ہونا سمجھ میں آ جائے جیسا اس کو سمجھنا ہے، فرمایا کہ پھر سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے بے دینی کا. میں ہوئی نہیں اپنا مالک، نہ اپنا مالک ہوں نہ کسی اور چیز کا مالک ہوں، سب چیزیں امانت ہیں میرے پاس. اصل ملکیت صرف اللہ کی ہے. خود ہماری کمائی ہوئی چیز بھی، ہم خود ہی اللہ کے ہیں تو ہماری کمائی ہوئی چیز کس کی رہیں گی؟ اللہ کی رہیں گی. پہلے زمانے میں جب غلامی کا سسٹم تھا، ابھی ختم نہیں ہوا وہ، اب ہے نہیں اس وقت، اویلیبل نہیں ہے اس وقت. غلامی اور باندیوں کا جو سسٹم ہے وہ کیا ختم نہیں ہو گیا اسلام میں؟ وہ تو ہے، وہ قیامت تک رہے گا. وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے حالات کی وجہ سے. تو اس میں غلاموں کا ہوتا یہ تھا کہ جس کے غلام ہوتے تھے، غلام جو بھی کماتے تھے وہ غلام اس کا مالک نہیں ہوتا تھا. مالک چونکہ مالک تو اصل غلام کا ہی مالک ہے، تو اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کا مالک آٹومیٹک کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس کا وہ مالک ہے. ہم تو یہ غلامی تو مجازی ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ جو ہماری مخلوقات کی غلامی ہے وہ تو حقیقی ہے. تو ہم ہی جب اپنے نہیں ہیں تو ہماری چیزیں جو ہے وہ ہماری کیسے ہو جائیں گی؟ اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے نہیں ہیں یہ کیسے معلوم؟ یعنی کہ یہ ایسے معلوم کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنا کیا ہے، اس میں سے کیا لے کے آئے تم؟ فرمایا آدمی کا دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو انہیں خریدتا ہے یا بناتا ہے. آپ یہ خریدو سے ہے یا بنائے سے ہے؟ کیا کرے سو ہے آپ پوچھتے تھے. یہ سٹرکچر پورا خریدے یا بنائے؟ پھر پوچھتے تھے ناخن کا بولو، ناخن خریدے بنائے، بال خریدے بنائے، ہاتھ خریدے بنائے، کیا آپ خریدے کیا آپ بنائے پوچھتے تھے. تو کوئی حق ہی نہیں ہے نہ اندر سے نہ باہر سے یہ بولیں کہ نہیں میں بھی، میرا بھی اپنا کچھ ہے. تیرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے. یعنی شروع سے اسلام اس ذہن کو اس لیے دیتا ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم سب غلام ہیں، غلام مالک ولک نہیں ہوا کرتا، عبد ہے عبد مالک نہیں ہوا کرتا، مالک عبد تو مالک کا ہوا کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبد بننے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. جب ہم اپنے نہیں ہیں تو پوری ہمارے اطراف کی جو چیزیں ہیں انفس آفاقی وہ بھی ہماری نہیں ہیں. تو بیوی ہماری طرف جو منسوب ہے مجازی ہے، خالق مالک تو اللہ ہے اس کی. بچے ہماری طرف منسوب ہے لیکن مجازی ہیں، گاڑیاں ہماری طرف منسوب ہیں لیکن مجازی ہیں، کپڑے ہماری طرف منسوب ہیں لیکن مجازی ہیں، مکانات دکانات جائیداد بینک بیلنس ہماری طرف منسوب ہے لیکن وہ سب انہی کی کائنات ہے، انہی کی چیزیں ہیں. کچھ آپ کے پاس، کچھ آپ کے پاس، کچھ آپ کے پاس، سر پٹاول مت کرو. جتنے دن دنیا میں رہنا ہے آرام سے بانٹ لے کے کھا لو، یہ بولنے کے لیے ایک نظام ہے. وہ ہے تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. تو یہ مضمون کرتا یہ ہے کہ ذاتی تصرف کرنے سے روکتا ہے کہ اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں. اس کی معقولیت پیدا کرتا ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے عقل کو، جو اسلام کہتا ہے کہ آپ جان میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے اور مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے. جان کو جب جیسے لگانے کو کہا گیا وہ آدمی بس اس طریقے سے لگاتا رہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ جان لگانا ہے. حج کرنا کیا ہے؟ جان لگانا ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ جان لگانا ہے. جب جیسے کرنے کو کہا گیا ویسے کرتے جانا. ہم اپنی جان میں تصرف کے مختار نہیں، اپنے مال میں بھی تصرف کے مختار نہیں. فرماتے تھے کہ اصل میں سارا مسئلہ جو بگڑتا ہے وہ ملکیت کی نسبت اپنی طرف جم جانے کی وجہ سے بگڑتا ہے. اور فہم یہی بنانی ہوتی ہے کہ ملکیت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جائے، چونکہ قرآن میں صریح ہے یہ بات، احادیث مبارکہ میں صریح ہے اور یہ حقیقت ہے. ملکیت ہماری نہیں، کیونکہ اگر کسی دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے نا، اس کے مال کے ساتھ، اس کی جان کے ساتھ، ہم کو بحیثیت انسان کے تھوڑا افسوس تو ضرور ہوتا ہے لیکن دل پہ صدمہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتے ہم. صبح سے شام تک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، پوری گاڑی ٹوٹل ہو گئی. ارے 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 ہو گئی، اتنا بولتے آپ اپنے کام میں لگ جاتے. مسئلہ تو جب ہوتا کہ آپ کی گاڑی ہو گئی ٹوٹل، مسئلہ جب ہوتا میری گاڑی ٹوٹل ہو گئی تب میری آنکھیں کھل جاتی. ارے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو فریکچر آ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اور بچہ تھا چھوٹا بےچارے کو ہڈی تھوڑا، رہے بہت معصوم بچہ تھا، اپنے کام میں لگ جاتے، بڑا معصوم بچہ تھا وہ. مگر خدا نہ خواستہ یہ پتا چلا کہ نہیں آپ کے بچے کے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوا، ہوش اڑ جاتے. میری بیوی کے ساتھ ہم لینڈ گرابر جو ہے انہوں نے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا. ارے ارے بہت آج کل بدتمیزی چل رہی ہے، اپنے کام میں لگ جاتے. لیکن یہ پتا چلے کہ وہ جو آپ نے پلاٹ خریدا تھا نا اس پہ پہلوانوں نے قبضہ کر لیا. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, زمین نکل جاتی ہے آدمی کے پاؤں کے نیچے. سارا مسئلہ اپنی طرف نسبت کی نسبت کا ہے کہ میری طرف جس چیز کی بحثیت مالک ہونے کی نسبت ہو گئی جم گیا کہ میں حقیقی مالک ہوں. جب میں حقیقی مالک ہوں تو تصرف کا حق مجھے ہے, جان میں بھی مال میں بھی. یہاں سے دین کٹ جاتا ہے, اور دین آتا یہاں سے کہ اس کی نفی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مالک ہیں, اسی وجہ سے فرمایا کہ آسمان کے زمین کے ان دونوں کے درمیان, دونوں کے درمیان میں تو ہم سب آ گئے اور ہماری ساری چیزیں آ گئی, اور تحت الثرا میں وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے مالک اللہ پاک ہیں. وما تحت الثرا وان تجہر بالقول فانه یعلم السر واخفى. اور علم کا اللہ پاک کی ذات کا یہ حال ہے کہ اگر آپ زور سے کوئی بات کریں تو وہ بھی اللہ پاک سنتے ہی ہیں, لیکن وہ تو سر کو بھی سنتے ہیں, دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی سنتے ہیں. وہ اخفا, اور سر سے بھی آگے جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بھی سنتے ہیں. وہ اخفا کا ترجمہ لکھا ہے مفسرین نے کہ سر کا مطلب ہے ابھی آپ نے زبان سے کہا نہیں, دل میں جو چھپایا ہوا ہے, اور اخفا کا مطلب ہے بعد میں آپ کے دل میں جو آنے والا ہے. اللہ پاک کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندے کے دل میں کل کیا آنے والا ہے, پرسوں کیا آنے والا ہے, دس سال کے بعد کیا آنے والا ہے, بیس سال کے بعد کیا آنے والا ہے, ان کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نیکی اور بزرگی کو جتایا مت کرو, چونکہ مجھے پتا ہے کہ تم کیسے ہونے والے ہیں, کیسے ہیں اور کیسے ہونے والے ہیں, پورا پتا ہے. فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا, کون متقی ہے, کون کیسا اندر سے کون کیسا ہے وہ مجھے خوب معلوم ہے, اس لیے جتایا مت کرو, تزکیے میں لگے رہو, لیکن جتاؤ کبھی نہیں کہ ہاں ہو گیا ہمارا کام. بلکہ فرما فإنه يعلم السر واخفى, جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کو تو جانتے ہی ہیں, وہ تو جانتے ہیں اس چیز کو جو دل میں چھپی ہوئی اب ہے, اور جانتے ہیں اس چیز کو جو دل میں چھپنے والی ہے کل آ کے, جس کا آپ کو بھی نہیں پتا ہے, ان کو پتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آگے اور پیچھے اور حال سب ایک ہی ہے, سارا کا سارا حال میں ہی ہوتا ہے. پوری کائنات اللہ پاک کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, تو ان کے سامنے ماضی کیا, حال کیا, دنیا اور آخرت دونوں ان کے سامنے ہیں. سامنے رہے تو ماضی کیا, ماضی کیا اور جناب والا مستقبل کیا, سامنے ہی ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی زمانہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک ہی وقت ہوتا ہے, اور وہ حال کا ہوتا ہے. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, ہمارے حساب سے بہت لمبے ٹائم کے بعد آنے والا ہے, اللہ کے پاس آنے والا نہیں ہے, ان کو پتا ہے کون کہاں پہ ہے. اسی لیے تو پہلے سے طے شدہ ہم رہے, وہ ایسے پیچھے جو کچھ ہوا ان کو پتا ہے پہلے سے. اسی لیے قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا, بیان تو کیا گیا 50,000 سال پہلے, لیکن بیان کیا کہ فرعون ڈوبا پانی میں, بول کے ہم نے اس کو ڈوبا دیا پانی میں, بول کے لکھے کب پانی میں ہم نے ان کو ڈوبا دیا, بول کے پوری فرعون کو, فرعون کی قوم کو پانی میں ڈبویا, بول کے اللہ نے لکھا کب, آسمان و زمین بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے ڈبا دیا, بول کے لکھے تو وہ ڈبا دیے تھے انہوں کے حساب سے, ہمارے کو دکھا بعد میں. تھوڑا دماغ چلانا پڑتا ہے, آتی بات سمجھ میں, کیونکہ ایک دماغ میں آ رہی تو پھر دوسرے میں بھی آتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھی آ رہی تو آتی. وہ ایک چمٹی اگر اپنے ہاتھ پہ ہے, یہاں سے انہیں چلی, اس کو یہاں پہ جانا ہے, جب بیچ میں آ گئی انہیں, تو یہاں سے جہاں آئے گئی یہ اس کا پاسٹ ہو گیا, اب اس کو جہاں پہ جانا ہے یہ اس کا فیوچر ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی جہاں پہ ہے انہیں پریزنٹ ہے, ٹھیک. میرے واسطے کیا ہے, یہاں سے اس کا یہاں تک آنا, اس کا یہاں سے یہاں تک جانا, میرے لیے کیا ہے, پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے پورا. ایک مخلوق میں مخلوق کا یہ حال ہے, عاجز میں عاجز کا یہ حال ہے, سمجھ آ رہا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تو اللہ پاک وہ تو محیط ہے, وہ سب کو, وقت کو, زمانے کو, مکان کو, عرش کو, کرسی کو, لو کو, کائنات کو, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ بکل شے محیط. وہ ہر شے کو محیط ہے, تو ٹائم کو محیط کیسا نہیں رہیں گے, وقت کو محیط کیسا نہیں رہیں گے, سولار سسٹم کو محیط کیسا نہیں رہیں گے. وقت سولار سسٹم سے ہے, سولار سسٹم تو ان کے پاس ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. ایسے کروڑ ہاں کروڑ ارب ہاں ارب سولار سسٹم تو ویسے ابھی گھوم رہے تو ہیں, وہ ان سب سے اوپر ان کا سولار اپنا سسٹم ہے, وہ سب کے کنٹرولر تو اصل وہی ہے نا, تو ان سے کیا چیز آگے پیچھے ہے, کچھ بھی نہیں رہتی وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کل تم سوچنے والے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے فیوچر میں. اب کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, کیا سوچنے والے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے, کیا کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ایسی ذات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. بنیادی تعلیم اسلام کی، کیونکہ اس میں توحید کا مضمون ہی ہے اور رسالت کا مضمون ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. ہمیں جو چیز بنانی ہے اصل، وہ توحید کا کمال بنانا ہے. اصل یہ ہے، یہ ساری باتیں سنانے کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، علم اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ربوبیت اللہ پاک کی ہے، مالکیت اللہ کی ہے، خالقیت اللہ کی، اللہ ہے اصل، اور ان کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اللہ کا غیر عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا غیر کسے کہتے ہیں؟ جس کو صورت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہو چاہے ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، اس کو ایک صورت ہوتی ہے. اللہ کے غیر کو صورت ہوتی ہے. صورت خدا نہیں ہوتا کبھی، چاہے وہ صورت نبی کی ہو، چاہے وہ صورت ولی کی ہو، چاہے وہ صورت جبرائیل کی ہو، چاہے وہ میکائیل کی ہو. جو حقیقی جبرائیل ہے نا، وہ بھی صورت ہی ہے. اور اگر کوئی اس کا اسٹیچو بنائے تو وہ بھی صورت ہی ہے. تو جب حقیقی ہی صورت ہے تو اسٹیچو، تو پھر اسٹیچو ہے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ عزیر ہوں علیہ السلام، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، صدیق ہوں، شہدا ہوں، آگ پانی مٹی ہوا ہو، چاند و سورج ہو، دریا پہاڑ ہو، کوئی جس کو صورت غیر اللہ ہوتی ہے، غیر اللہ لائق عبادت نہیں ہوتا. غیر اللہ لائق عبادت نہیں ہوتا. لائق عبادت تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ایک مطلق ذات ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ اس ذات عالی کے سامنے ہم سارے کے سارے عبادت انجام دیتے ہیں. اور بیت اللہ جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے یکسوئی کے لیے، ایک جہت مقرر کی گئی انتظام کے خاطر، ورنہ بیت اللہ ہمارا مسجد نہیں ہوتا. مسجد الہ ہے کہ رخ اس کی طرف کر کے کرنا ہے. ہم بیت اللہ کو تھوڑا ہی سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کو نہیں کرتے ہم سجدہ. پتھروں کی عمارت ہے ایک بنی ہوئی، تقدس اللہ پاک نے اس میں رکھا ہوا ہے. ہمیں کہا گیا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ ویسا انتظام نہ فرماتے تو میں ایک مرضی کا، آپ ایک مرضی کا، آپ ایک مرضی کا. بولتے میں میرے گھر کی طرف منہ کرتا ہوں. بولتا نہیں، میں میرے گھر کی طرف منہ کرتا ہوں. ان کے گھر امام ایک طرف کھڑا ہوا ہے، مقتدی ایک طرف کھڑے ہوئے، وہ کلب حال ہو جاتا ہے، کلب بن جاتا ہے پورا. مسجد کیا ہوتی؟ کلب. کوئی سسٹم ہی نہیں رہتا. اس کے لیے کہ بھائی ساری دنیا کے مسلمان ادھر منہ کریں گے، وہ مسجد الہ ہے، مسجد نہیں ہے. مسجد تو اللہ پاک کی ذات ہے، ہم سیدھا اللہ کو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ نہیں بھی رہا تو نماز فرض ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ بیت اللہ نہیں رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے بالکل قریب میں بیت اللہ کو مخالفین دشمن گرا دیں گے. عرصے دراز تک نہ حج ہوگا نہ کچھ ہوگا. یہ بھی ہے، وہاں نماز تو ہے، نماز پڑھنے والے بھی رہیں گے اس زمانے میں. تو نماز تو اللہ پاک کی ہوتی ہے. اس کے فرما اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے کہ نہیں ہے لائق عبادت مگر وہی، صرف اللہ پاک ہی لائق عبادت ہے. لہ الاسماء الحسنی، ان کے لیے اسماء حسنی ہیں. جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ پاک کے. ہمیں بتائے گئے ہیں 99، لیکن نام اللہ پاک کے 99 صرف نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کے صفتوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو ان کی صفتیں بھی غیر محدود ہیں، تو ان کے نام بھی غیر محدود ہیں. ہزارہ ہزار کروڑہ کروڑ نام ہیں اللہ پاک، ہمیں نہیں معلوم ہے. اس دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ربوبیت سے، حفاظت وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 99 ہے. اس کا تعارف ہمیں کرایا گیا ہے اس میں اللہ نے، اور وہ سارے کے سارے اسماء حسنی کہلاتے ہیں. حسنی معنی اچھے اچھے نام. لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے ہیں سارے اسماء حسنی. قرآن پاک میں دوسرے سورے، اس میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ تم ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، قل ادعوا اللہ، عبدوا الرحمن، ایم ما تدعو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جون سے کو بھی پکارو، اسماء حسنی سارے اسے ہیں. یا حافظ کہو، یا رزاق کہو، یا نافع کہو، یا معیز کہو، یا مزل کہو، یا مہیمن کہو، یا خالق، یا مالک، یا رب، یا ذل جلال والاکرام، لہ الاسماء الحسنی. تم کو اجازت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کے ذریعے سے چاہے اللہ پاک کو پکارو. بقیہ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سارے اسماء حسنی انہی کے لیے ہیں. آیتیں تو میں نے پڑھی تھیں آگے تک، لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتے ہیں، اللہ نے اگر توفیق دی تو. اور آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ درس جمعہ عشاء کے بعد کر لیتے ہیں، کیونکہ اب وقت پیچھے آ گیا ہے، ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، تو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا. دعا کر لو مختصر سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجیے، عطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. درس کو ہمارے قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، اپنے فضل سے ہماری فہم کھول دیجئے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو منشرح فرما دیجئے، ہماری روح کو آپ کے کلام سے مانوس فرما دیجئے، ہمارے دل کو آپ کے کلام سے مانوس فرما دیجئے، ہماری عقل کو آپ کے کلام سے مانوس فرما دیجئے، اس کی انوار و برکات ہمارے اللہ باطن میں داخل فرما دیجئے، اور ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو اس کلام مبارک کے انوار و برکات سے مولا منور فرما دیجئے، اور اس کے مطابق اس کو ڈھال دیجئے ہمارے جسموں کو، ہمارے خون میں، گوشت میں، پوست میں یا اللہ کلام کے انوارات کو داخل فرما دیجئے. یا اللہ صحیح فہم عطا فرما دیجئے، قرآن کی فہم عطا فرما دیجئے، حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے، فقاہت اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آپ کی باتوں کو کرنے اور کلام مبارک کو پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی برکت سے ہماری دنیاوی حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے. ساری دنیا کی تمام حاجتیں جس آدمی کی جو ہیں آپ جاننے والے ہیں، اپنے کرم سے ان تمام حاجتوں کا انتظام فرما دیجئے. دنیا کی حاجتیں بھی پروردگار آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں ہے اے اللہ، اور آخرت کی تمام حاجتوں میں بھی ہم آپ کے مدد کے طالب ہیں. اپنے فضل سے آپ ہماری آخرت کی تمام حاجتیں بھی پوری فرمائیے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، اولادوں کی بہترین تربیت فرمائیے، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے، ظاہری اور باطنی تمام شرور و فتن سے ہماری پوری پوری اللہ حفاظت فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.